سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، چلے نئے ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واصحابه المنتجبين اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے اب تک، اس میں یہی ایک بات تھی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں جو رشتہ ہے، اس رشتے کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایو سبب اوثق بینک و بین اللہ ان انت اخذت به، تمہارے اور خدا کے درمیان میں جو رشتہ ہے، اس رشتے سے زیادہ مستحکم رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ عبد و معبود کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے، اس رشتے سے زیادہ مستحکم رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی رشتے کو قوت بخشنا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے کہ یہ جو رشتہ پایا جاتا ہے، اس رشتے کے درمیان میں استحکام ایجاد کرنا، تاکہ بندے اور خدا کے درمیان کے رشتہ کو توڑا نہ جا سکے اور یہ رشتہ محکم ہو جائے. اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو یہ قربانیاں نہ دی جاتی، اگر یہ رشتہ نہ پایا جاتا، اور یہ رشتے جو ہیں وہ ماننے اور نہ ماننے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ حقیقی رشتے ہیں جو واقعاً اور حقیقتاً پائے جاتے ہیں. سارے رشتے وہ ہیں جو اللہ نے ایجاد کیے ہیں اور ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ حقیقی رشتہ ہے. مالک اور مملوک کے درمیان میں جو رشتہ پایا جاتا ہے، یہ حقیقی رشتہ ہے، یہ جعلی رشتہ نہیں ہے، یہ قراردادی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی رشتہ ہے. عبد و معبود کے درمیان پائے جانے والے اس اتصال کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مختلف دعاؤں میں اسی رشتے کو مستحکم کرنے کی بات کہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے دور نہیں ہے، لیکن بندے اللہ سے غفلت کی بنیاد پر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور جتنی توجہ بڑھنے لگتی ہے اتنی قربت پیدا ہونے لگتی ہے. ادھر سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسی پھینکی ہے اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے، وہ ہے قرآن مجید، جو اللہ نے وہاں سے نازل کی ہے بندوں کے لیے، تاکہ بندے قرآن کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو سکیں. یہ حبل اللہ المتین ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو اللہ نے خود بندوں کی طرف پھینکی ہے کہ یہ رسی ہے، اس رسی کو پکڑ کر تم ہماری طرف آنا. یہ اللہ کی دی ہوئی رسی ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی رسی ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے پر نازل کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ سکو. تو جو وہاں سے یہاں آئی، یہ ایک رشتہ ہے، اور ایک بندوں سے خدا کی طرف جانے والی ایک رشتہ وہ ہے جسے ہم دعا کہیں گے، کہ دعا بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے والی شے ہے، کہ جو یہاں سے وہاں کی طرف جا رہی ہے. دعا کے ذریعے سے بھی بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ دعا کرو، دعا مانگو، کہ اس دعا کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو، ہم سے قربت حاصل کر سکتے ہو. تو دعا جو ہے انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی شے ہے. دعا کے مدارج ہیں، دعا کے جو ہے وہ طبقات ہیں، کہ دعا کے اقسام ہیں، لیکن دعا اتنا ضرور ثابت کرتی ہے کہ بندے کو اللہ پر ایمان ہے، چاہے وہ مادی طلب ہو کہ معنوی طلب ہو، لیکن طلب بتاتی ہے کہ ایمان ضرور ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو دعا بھی نہ ہوتی. اور دعاؤں کا جو خزانہ ہمارے پاس ہے، اتنا عظیم خزانہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جتنے مسلمان اس وقت روئے زمین پر ہیں، جتنے اللہ کے بندے ہیں، جتنے ادیان ہیں، تمام ادیان و ملل میں آپ کو وہ دعاؤں کا سلیقہ نہیں ملے گا جو دعا کا سلیقہ یہ خاصان خدا نے ہمیں بتایا ہے، یہ اولیاء اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، ایسا دعاؤں کا سلیقہ کسی نے بھی ہمیں نہیں بتایا ہے. کسی بھی دین میں دعاؤں کا وہ طریقہ نہیں موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اب مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی مکتب اہل بیت وہ ہے کہ جہاں دعاؤں کا ایک عظیم منبع پایا جاتا ہے، ایک عظیم خزانہ پایا جاتا ہے. یہ ایک عظیم سرمایہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ائمہ علیہم السلام میں خاص بات یہ کہ ائمہ علیہم السلام میں سب سے زیادہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دعا ایمان کی علامت ہے، تو اب آپ بتائیے کہ امام سجاد کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی. اس لیے کہ سب سن کر ایمان لاتے ہیں، سید سجاد نے دیکھا ہے. ہم اور آپ کربلا کے واقعات کو سن کر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی تجلیاں دیکھ رہے ہیں، سننے کے بعد ان الفاظ میں ہم دیکھ رہے ہیں، الفاظ کی روشنی میں سن رہے ہیں، الفاظ کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان واقعات سے کوئی گزرا نہیں ہے. اگر کوئی ان واقعات سے ہو کے گزرے تو اس کی کیفیت ایمان کیا ہوگی. تو امام سجاد وہ کڑی ہیں عزیزان گرامی، کہ جو ابن ایمان بھی ہے اور ابو الایمان بھی ہے، فرزند ایمان بھی ہے. کہ امام سجاد نے جو دعاؤں کا سلیقہ بتایا ہے اور جو دعاؤں کا خزانہ ہمیں دیا ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد نے جو شکر بجا لایا ہے کہ الٰہی لک الحمد و لک الشکر, یہ بار بار امام کی زبان پہ جاری ہوا کہ پروردگار حمد تیرے لیے ہے, پروردگار شکر تیرے لیے ہے, اور بار بار یہ دعائیں امام سجاد کی وارد ہوئی ہیں, جو پورے اس فلسفے کو ظاہر کرتا ہے کہ کربلا اگر امام کی نظر سے آپ کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے کربلا کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے, مختلف افکار کربلا میں داخل ہوئے, مختلف تفسیریں کربلا کی گئیں, سب نے الگ الگ تفسیر پیش کی ہے کربلا کی, اور کربلا کے واقعات کو ہم نے دوستوں سے زیادہ دشمنوں سے لیا ہے, دشمن راویوں سے ہم نے کربلا لیا ہے. اگر کربلا امام سجاد سے لیے ہوتے تو کربلا کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی, کربلا کی تفسیر ہی کچھ اور ہوتی. پھر وہ جو ہم نے آپ کے سامنے جو عرض کیا کہ آج جو تفسیریں کربلا کی بالخصوص اتنی عام ہو گئیں کہ ہم شیعوں تک بھی وہ تفسیر, ہم تک بھی وہی پہنچی ہے. نوحے خانوں کے ذریعے سے, مرثیہ خانوں کے ذریعے سے, حدیث خانوں کے ذریعے سے, اصل میں ان لوگوں نے کربلا کی معنویت کو درک نہیں کیا اور کربلا کو قرآن نہیں سمجھا. میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر کربلا بیان کرنے کا کم از کم حق اس کو ہے کہ جو تفسیر قرآن بیان کر سکتا ہو. جو قرآن نہ جانتا ہو وہ کربلا کو کیسے سمجھے گا؟ جو قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے اس سے آپ کربلا کی تفسیر کیسے سنیں گے؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی نوحہ لکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی مرثیہ لکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی حدیث پڑھنے پر تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے واقعات کربلا ہی تو بیان کرنا ہے. تو کربلا کوئی ایک عام واقعے کا نام ہے؟ کربلا کوئی ایک عام حادثے کا نام ہے کہ جس کو جو چاہے اس کو قلم بند کر دے اپنے اپنے تخیل کے اعتبار سے؟ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جتنی جسارت شیعہ خاندانوں میں پیدا ہونے والے شعرا نے کی ہے, ایسی جسارت دوسروں نے نہیں کی ہے کربلا کے تعلق سے. اس کی وجہ یہی ہے. جب خواجہ آتش سے کہا گیا کہ مرثیہ لکھیے تو دو چار بند لکھتے ہی انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے, کہا مرثیہ کا کام مجھ سے ہونے والا نہیں ہے, میں مرثیہ لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیا آپ شاعر نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس تخیل کی کمی ہے؟ کہا کہ وجہ یہی ہے کہ کربلا ایک حقیقت ہے, کربلا ایک حقیقت ہے, غزل نہیں کہنا ہے, نوحہ کہنا ہے. تخیل کے گھوڑے یہاں نہیں دوڑائے جا سکتے, یہاں حقیقت کو نظم کرنا ہے. جب میں حقیقت سے واقف نہیں ہوں تو حقیقت کو نظم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں حقیقت بیان کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں حقیقت سے واقف نہیں ہوں؟ لیکن وہی شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا شاعر ہوگا تو وہ کہے گا میں تو سبھی جانتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں, لیکن کیا واقعاً اس تک صحیح تفسیر پہنچی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر کربلا کو نظم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کربلا سے معنوی طور پر وابستہ نہ ہو, اور کربلا کے الہی ربط کو نہ جانتا ہو. وہ کیسے نظم کر سکتا ہے جب تک کہ وہ کربلا کے الہی رشتے سے واقفیت نہ رکھے؟ کربلا کا جو الہی پہلو ہے اسے مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور پھر جو مقاصد و اہداف امام حسین نے کربلا بنانے کے پیش کیے ہیں ان اہداف کو، ان افکار کو جاننا بہت ضروری ہے. اور افکار حسینی تو وہ ہیں جس کو سمجھنا اس دور میں تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی، یعنی بہت پیچیدہ ہے کربلا، کہ اتنی سادہ نہیں ہے. اگر اتنی سادہ ہوتی تو محمد حنفیہ نہ کہتے کہ مولا آپ کس غرض سے جا رہے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں، کس ہدف سے جا رہے ہیں. کیونکہ اب تک جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اہداف تو یہاں صاف طور پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ نہ لشکر ہے، نہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑے ہیں، نہ آپ کے پاس طاقت ہے. آپ کس طرح سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور جا رہے ہیں تو پھر خواتین کو لیے کہاں جا رہے ہیں، بچوں کو لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا واضح نہیں تھی. تبھی تو سوال کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. تب امام حسین نے اپنی اس خاص وصیت میں آپ کو وہ تین اہم نکات لکھ کر وصیت میں دیے، تاکہ محمد حنفیہ تک یہ بات پہنچے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، آنے والی نسلوں تک پہنچے کہ کربلا جانے کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں. تو جب تک ان مقاصد پر ہماری نظر نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو امام نے اسے باقی رکھنے کے لیے جو طریقہ بتایا، جب تک ہم وہ نہ جانیں کس طریقے سے ہم اسے باقی رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ ذکر کا سلیقہ بھی ہمیں وہیں سے ملنا ہے، جس طرح سے ہم دعاؤں میں احتیاط کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے دعا نہ کریں، کیونکہ ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. ہم کو اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو پہلے ہمیں دعا کا سلیقہ سیکھنا ہوگا کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، اللہ سے ربط کیسے جوڑا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان دعاؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جسے معصورہ دعائیں کہا جاتا ہے. امام صادق کی دعائیں، امام علی کی دعائیں، امام حسین کی دعائیں، امام سجاد کی دعائیں، یہ دعائیں وہ ہیں جن سے ہم سلیقہ سیکھتے ہیں دعاؤں کا، اور بعین ہی یہی دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نباض فطرت نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے. انسان کی جو ضرورتوں کو جانتا ہے وہ بتا رہا ہے، کیا مانگنا چاہیے وہ بتا رہا ہے، کیا مانگنا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے اور کیسے مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، کس کیفیت سے مانگنا چاہیے، کس انداز سے مانگنا چاہیے، وہ سارے طریقے، وہ سارے آداب بیان کیے ہیں دعاؤں. ہم کو نہیں معلوم کیسے دعا کی جاتی. اسی طرح سے کربلا کا غم کیسے منانا چاہیے، کس طرح سے منانا چاہیے، کیوں کر منانا چاہیے، یہ ساری باتیں خود امام سجاد بتائیں، کیونکہ وہی عزادار واقعی ہے، وہی عزادار حقیقی ہے، وہ بتائیں گے کہ کیسے عزاداری کرنا چاہیے، کس انداز میں عزاداری کرنا چاہیے. اور وہ جو بیان کریں گے وہ رضا خالق اس میں شامل حال ہوگی، اللہ کی رضا اس میں شامل ہوگی. وہ جو کچھ بھی بیان کریں گے وہی طریقہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا. تو عزیزان گرامی، کربلا جو شروع سے لے کے آخر تک، مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے تک ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کربلا سے واپس مدینہ جانے کے لیے سید سجاد نے کیسے قدم اٹھائے ہوں گے. آپ نے ایک رخ تو بیان کیا کہ امام حسین کا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھ رہا تھا، اب آپ یہ بتائیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد اب جو امام سجاد کا کاروان چلا کربلا سے، وہ کس طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا وہ واپس جا رہا ہے؟ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جا رہے ہیں، ندامت کے ساتھ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، پشیمان ہو کے جا رہے ہیں، پشیمان ہو کے واپس جا رہے ہیں. کاش نہ آئے ہوتے، کاش ہمیں یہ دن دیکھنا نہ نصیب ہوتا. یہ پشیمانی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. کاش ہم آ ہی نہ ہوتے یہاں. یہاں آ کر ہم تو برباد ہو گئے، نعوذ باللہ، یہاں آ کر تو ہم تباہ ہو گئے. اس فکر کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. کس فکر کے ساتھ واپس جا رہے ہیں؟ اب کربلا سے جو واپس جا رہے ہیں وہ کیا لے کے واپس جا رہے ہیں؟ کیا کربلا میں نعوذ باللہ ایمان کھو کے جا رہے ہیں؟ جو جذبہ قربانی لے کے آئے تھے انہیں وہاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو آئے تھے وہ رضا الہی کو کربلا میں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں؟ کیا شاعر کو یہ بات معلوم ہے کہ امام سجاد کی فکر کیا تھی؟ یہ لوگ کس جذبے کے تحت کربلا سے چلے اور کس قوت ایمان کے ساتھ اٹھے؟ کیا انہوں نے خدا کو بھلا دیا شہادت عظمیٰ کے بعد کہ اب اللہ یاد نہ رہا ہو، پھر شریعت یاد نہ رہی ہو، پھر قانون خدا یاد نہ رہا ہو؟ جیسا کہ ہم اپنے طرز عمل سے بتاتے ہیں، ہم تو کربلا کو ایسے پیش کر رہے ہیں مجلسوں میں، ہم ممبریں سجا سجا کر کس فکر کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم امام حسین کے افکار کو پیش کر رہے ہیں یا امام حسین کے افکار کے خلاف یہ مجلسیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو مراسی ہو رہے ہیں اس میں آیا فکر حسینی ہے شامل حال یا نہیں ہے؟ نوحوں میں فکر حسینی شامل حال ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ فکر شامل حال ہوتی تو جیسے میں نے کہا کہ ماہ محرم کو ماہ دعا بنا دینا چاہیے تھا، ماہ محرم کو ماہ صبر و رضا بنا دینا چاہیے تھا، ماہ محرم کو ماہ شکر الہی بنا دینا چاہیے تھا. کہ مجلسوں کا آغاز ہی تلاوت قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام ہی قرآن کی آیتوں پر ہو، کہ شروع ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہو، اختتام ہو تو وسیعلم الذین ظلموا سے ہو. یعنی آغاز بھی قرآن سے ہو، اختتام بھی قرآن پر ہو. تو جیسے حدیث کا آغاز خطبے سے ہونا چاہیے، حمد و ثناء الہی سے ہونا چاہیے، چے جائے کے ممبر پر بھی حمد و ثناء الہی چھوڑ دیں اور وہ بھی قرآن سے شروع نہ ہو، اختتام بھی قرآن پر نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اہل بیت کو قرآن سے جدا تصور کیا، ہم نے قرآن کو اہل بیت سے الگ سمجھا، اور یہ الگ کرنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ مطلب ہوگا. تو مجلس کا آغاز بھی قرآن سے ہونا چاہیے، اختتام مجلس بھی قرآن پر ہونا چاہیے، تاکہ معلوم یہ ہو کہ مجلس ہو ہی رہی ہے اقامہ قرآن کے لیے، مجلس کا مقصد ہی ہے تلاوت قرآن، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ قرآن کی آیتوں کو پہنچایا جائے. سوکھے ہوئے ہوٹوں کی تلاوت کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. امام حسین نے بتایا کہ اصل میں قرآن پڑھنے کا حق کس کو حاصل ہے، عبادتیں کرنے کا حق کس کو حاصل ہے، شب عاشور جو مہلت لی ہے امام حسین نے وہ صرف اور صرف عبادت کی مہلت لی ہے. بتایا کہ کربلا کا آغاز حمد و ثناء الہی سے ہونے والا ہے، اللہ کی مدد سے ہونے والا ہے. تو اب وہ رات شب عاشور کی جو گزری ہے وہ تو عبادتوں میں گزری ہو، اور پھر شام غریبہ جو گزری ہو وہ بغیر عبادتوں کے گزری ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ پہلو کیوں نہیں بتایا گیا؟ شب عاشور کی دعاؤں کا ذکر اور شب عاشور کی حمد و ثنا کا ذکر تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، لیکن پھر وہ اس پہلو کو کیوں نہیں بیان کیا؟ یعنی شکر سجاد کو کیوں نہیں بیان کیا جو سید سجاد نے جلی ہوئی قناتوں سے شریعت کی پاسبانی کی، اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ہم اس طرح سے کربلا کے تفسیر بیان کرتے ہیں جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پسماندگان امام حسین علیہ السلام شہادت عظمیٰ کے بعد نعوذ باللہ پشیمان ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے شریعت کا باب ہی بند کر دیا، اللہ کا نام لینا ہی بند کر دیا، خدا کا تذکرہ ہی بند کر دیا. اس کے بعد تو اللہ ان کے زمان پہ گویا آیا ہی نہیں، اور وہ گویا پشیمان ہو کے وہاں سے واپس گئے کہ ہم کھو کے جا رہے ہیں، ہم لٹ کے جا رہے ہیں، ہمارا باغ اجڑ گیا آنے کے بعد، ہمارا باغ اجڑ گیا، ہماری گودیاں اجڑ گئی، ہم برباد ہو گئے، ہم بے وارثوں کے ہو گئے. یعنی ٹھیک ہے بے وارثوں کے ہوئے، صحیح ہیں کہ قتل کر دیے گئے، لیکن آیا اس کے اوپر پشیمان ہیں یا اس کے اوپر راضی ہیں؟ دو رخ ہیں. دیکھیے بیان کا انداز ہوتا ہے، کس انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں کہ ہم نے شہید دیے ہیں، ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے، لیکن آیا یہ باتیں وہ پشیمانی میں کہہ رہے تھے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کہہ رہے تھے، مقام شکر میں کہہ رہے تھے یا عدم رضایت میں کہہ رہے تھے؟ تو نسل نو تک جو کربلا پہنچائی گئی ہے گویا ایسی کربلا جس میں خدا پھر نظر نہیں آ رہا ہے، پھر حمد و ثناء الہی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جبکہ کربلا کے ہر پہلو میں امام سجاد نے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں درمیان راہ میں کہ سجاد لخب پڑ گیا. بعض روایتیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اتنا گٹھا آ گیا تھا پیشانی سے کہ ہر سال آپ کو اسے کٹوانا پڑتا، اس طرح سے جو ہے وہ گوشت نکل کے آ جاتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سجدے امام سجاد نے، یہ سارے سجدے شکر کے تھے. ہر قربانی پہ شکر تھا، اس کا ذکر نوحوں میں آیا ہمارے پاس، اس کا ذکر ہمارے مراسی میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شعرا نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر کوئی ادعا کرنے لگا کہ ہم سمجھ گئے. جو اس خاندان میں پیدا ہو گیا اس نے سوچا کہ ہم جانتے ہی ہیں، ہر چیز ہم جانتے ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے جانتے ہیں آپ؟ آپ نے صحیفہ سجادیہ پڑھا ہے، آپ نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، نام تک یاد نہیں ہے لوگوں کو کہ کتب اربع بھی کوئی کتابیں ہیں، ہماری معتبر کتابیں ہیں. اب ان معتبر کتابوں کے لوگوں کو اگر نام ہی معلوم ہو جائیں تو بڑی بات ہے. سب سے زیادہ معتبر منبع اگر قرآن کے بعد اگر ہمارے پاس محفوظ ہے عزیزان گرامی، جسے اخت القرآن اور زبور آل محمد کہا گیا ہے، تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے. اس سے زیادہ معتبر کتاب ہمارے پاس کتب روائی میں، کتب احادیث میں، تمام منابع اسلامی میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی سند کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ معتبر ہے تو وہ ہے صحیفہ سجادیہ، حتیٰ کہ نہج البلاغہ سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ علامہ ہلی نے جب محفوظ کرنا چاہا کتبائے روائی کو تو نہج البلاغہ کے خطبات بھی نقل کر دیے کہ کہیں یہ کتاب بھی ضائع نہ ہو جائے، یعنی ہر کتاب کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، جس جس روائی کتاب کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا حالات اور زمانے کے گزرنے پر، اس تمام احادیث کو ان کتابوں سے محفوظ کر لیا علامہ مجلسی نے، اور تمام ان کی نظر میں جتنے معتبر چیزیں تھیں سب کو جمع کیا انہوں نے۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں کہ یہ نہیں کہ علامہ مجلس نے ہر خس و خاشاک کو جمع کر لیا اور یہ بات اڑا دی گئی کہ آنے والا ہم نے تو صرف جمع کر دیا ہے، اب آنے والی نسلیں جو ہیں آنے کے بعد اس پہ تحقیق کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، اگر ہر چیز کو جمع کر دیے ہوتے نا تو ہزار جلدوں سے زیادہ ہوتی تھی، اور چھوٹا بچہ ہے جو جمع کر رہا تھا حدیثوں کی کتابوں کو لے کر، جو ہے اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہو کہ اس میں معتبر کون ہے اور غیر معتبر کون ہے، سب اٹھا کر بغیر سمجھے ہوئے جو ہے بہار الانوار میں انڈل رہا تھا۔ ارے وہ علامہ مجلسی ہے، علامہ مجلسی اپنے دور کے علامۃ الدہر تھے، علامہ عصر تھے، اس یہ پوری صدی میں اس سے یعنی کئی صدیاں ان کے جیسی شخصیت پیدا نہ کر سکا۔ اب وقت نہیں ہے میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ بہار الانوار کس انوار کے سمندر کا نام ہے۔ باب النوادر کو لوگوں نے سمجھا کہ نادر چیزوں کو جمع کیا ہے، نادر نہیں، نوادرات کو جمع کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ باب النوادر کو سمجھا نادر چیزیں اس کو جمع کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، نوادرات کو جمع کیا ہے، موتیوں کو جو ان کی نظر میں موتیاں سمجھ میں آ رہی تھیں ان سب کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات بھی جمع کر لیے۔ لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ صحیفہ سجادیہ باقی رہنے والی کتاب ہے اور اس کا کوئی متن ضائع نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ زبور آل محمد کی شکل میں صحیفہ سجادیہ اتنی شہرت رکھتی تھی ان کے زمانے میں کہ انہیں یقین تھا کہ صحیفہ سجادیہ کی شہرت اسے ضائع ہونے سے بچا کے رکھے گی۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں گے بہار الانوار میں صحیفہ سجادیہ سے نہیں نقل کی گئی ہیں، صحیفہ سجادیہ نقل نہیں کی گئی ہیں، یہ صحیفہ سجادیہ کے جس طرح سے قرآن کو نہیں نقل کر دیا، معلوم تھا کہ قرآن ضائع نہیں ہونے والا ہے، انہ لہو الحافظون کا اس پر جو ہے اس پر تعویذ لگی ہوئی ہے اور مہر لگی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے زبور آل محمد، قرآن مجید کے بعد زبور آل محمد اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ۔ اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اتنا بڑا سرمایہ کہ آپ کو اگر کربلا سمجھنا ہے اور کربلا والوں کی فکر سمجھنا ہے کہ کربلا والے کس فکر کے تھے، تو آپ کو سید سجاد کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ سید سجاد باقیات کربلا میں سے، کربلا کو سجاد کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اصل کربلا کیا ہے، حقیقت کربلا کیا ہے۔ تو کربلا کی حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو امام سید الساجدین ہی کے ذریعے سے کربلا سمجھ میں آ سکتی ہے، اور امام سجاد کو اگر آپ درک کرنا چاہتے ہیں، ان سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ بغیر صحیفہ سجادیہ کی مدد کے کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم امام سجاد کا ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ کہتے ہیں میں مجلس رکھ رہا ہوں امام سجاد کی، اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ بتائیے؟ اس میں کوئی ایک مرثیہ پڑھتے ہیں, کس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے وہ؟ اس نے خود پڑھا ہے صحیفہ سجادیہ, وہ خود معرفت رکھتا ہے امام سجاد کی, وہ کربلا کی تفسیر سے واقف ہے. اسی لیے ایک زمانہ تھا جب مراجع تقلید خود نوحہ پڑھتے تھے اور کوئی انجمن ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا جو ہے سرپرست کوئی عالم دین مرجع وقت وہاں کا اس شہر کا سب سے بڑا عالم نہ ہو. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب جو جلوس نکلتا ہے کوئی عالم کی سرپرستی میں نکلتا ہے؟ شریعت کی پاسبانی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بار بار ایک ایک قدم پر شریعت پوچھنا ہے, کیونکہ یہ جلوس یہ مجلس ہے, یہ آپ کی منمانی نہیں ہے, یہ در حقیقت ایک آپ کے پاس ایک امانت ہے, ایک سرمایہ ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوئی اللہ کی نعمت ہے یہ. کب جلوس نکلے گا, کب جلوس ختم ہوگا, یہ طے شریعت کی روشنی میں ہوگا. کیا اس سے شریعت پامال ہوگی؟ کوئی واجب الہی اس سے جو ہے وہ چھوٹ تو نہیں جائے گا, کوئی واجب الہی ترک تو نہیں ہوگا؟ اس بات کی رعایت ہر جلوس ہر مجلس میں ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق تو نہیں ہے, یہ شریعت کے غیر مطابق تو نہیں ہے, مطابق ہے یا نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اگر نوحہ لکھا ہے تو بغیر مرجع وقت کی اجازت کے وہ نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے جس پر مہر نہ ہو. آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ, یہ کوئی جو ہے نا غزل ہے, آپ لا کے پڑھ دیں کہ یہ میرا نتیجہ فکر ہے. اس پر کسی عالم نے سند دی ہے کہ یہ نوحہ پڑھا جا سکتا ہے مجلس میں یا نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ مرثیہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے جو لکھا ہے مرثیہ, اس کو بتایا ہے کسی سے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے, فکر کربلا کے مطابق ہے, یا فکر کربلا کو کھا رہی ہے یہ؟ بتایا ہے مرثیہ, اس پر لکھا ہوا ہے, سند ہے؟ جب نہیں ہے تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ایک قدم پہ شریعت کا پاس و لحاظ, حکم خدا, حکم خدا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا, ایک معمولی سی کشتی بنا رہے تھے نو, کشتی. کشتی بنانے میں کیا ضرورت ہے پوچھ پوچھ کے بنائے اللہ سے؟ لیکن اللہ نے کہا نو, کشتی جو تم بنا رہے ہو یہ اپنی مرضی سے تم نہیں بناؤ گے. اگر تم اپنی مرضی سے بناؤ گے تو وہ نجات نہ دے سکے گی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا. نو کشتی بناؤ تو ہماری وحی کے اشاروں پہ بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, ہم سے پوچھ پوچھ کے بناؤ کہ یہ کیل یہاں لگائیں کہ یہاں لگائیں. جہاں دل میں آئے وہاں پر اگر کیل لگا دو گے تو یہ طوفان ان کیلوں کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. تمہاری کشتی بھی ڈوب جائے گی, تم بھی ڈوب جاؤ گے. یہ کشتی تمہیں نجات نہیں دے سکے گی. اگر یہ ہوائے نفس سے بنے گی, کشتی ہوائے نفس سے بنے گی تو ڈوب جائے گی, وحی کے اشاروں پہ بنے گی تو نجات دے گی. صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے کیا ہیں سفینہ حسین کو, آپ سمجھتے کیا ہیں کربلا کو؟ پہلے یہ تو بتائیے کہ کربلا کو آپ سمجھتے کیا ہیں. پھر بات آئے گی کہ آپ منائیں گے کیسے کربلا کو. پہلے آپ سمجھتے کیا ہیں کربلا کو, اس کے بعد بات آئے گی کہ آپ منائیں گے کیسے کربلا کو. کیا کربلا خالق کی رضا کے بغیر بنی ہے, بغیر اجازت پروردگار کے بنی ہے؟ اگر بغیر اجازت پروردگار کے اپنی طرف سے حسین نے کربلا بنا لی ہے تو آپ بھی اپنی مرضی سے کربلا بیان کر دیجئے، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اجازت ہے، پوری اجازت ہے، آپ جو چاہیں نظم کریں، جو چاہیں پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھیں، بس پڑھ دیجئے، بس کچھ بھی پڑھ دیجئے، لکھ دیجئے، کچھ بھی لکھ دیجئے اپنے خیال سے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین اپنی مرضی سے کربلا بنا رہے تھے، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں بھیجیں، جس کو چاہیں واپس کریں، یہ امام حسین نے اپنی مرضی سے کیا ہے سب۔ تو بخدا ہم یہ امام حسین پر ایمان رکھتے ہیں کہ امام حسین کا کوئی بھی فعل مرضی الہی کے بغیر نہیں ہوا تھا۔ اگر کسی کو اجازت دی تھی امام حسین نے تو اللہ کی رضا کے مطابق دی تھی، کسی کو واپس کیا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے واپس کیا تھا، بغیر رضا الہی کے نہیں ہوا ہے۔ تو کربلا بغیر رضا الہی کے نہیں بنی ہے۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد شہادت ہوتے ہی اب خدا کو بھول جانا چاہیے، اب خدا کا کوئی دخل نہیں ہوگا، شریعت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اب یہ بولیے کہ کربلا ختم ہو گئی یا کربلا ابھی باقی ہے، یعنی شہادت عظمیٰ کے بعد اب مصیبتیں ختم ہو گئیں، اب تذکرے ختم ہو گئے، اب یہ تذکرے مجلسوں کا حصہ نہیں ہیں، یعنی جو کچھ سید سجاد پہ گزری وہ مجلسوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کربلا والوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ابھی باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کی دختر کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کے فرزند کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی بہن کا ذکر، یہ کربلا کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ کربلا کا اگر حصہ ہے تو انہوں نے کربلا کو اب جو بعد حسین لے کے چلے تو اب خالق کی رضا کے مطابق لے کے چلے کاروان کو یا بغیر خالق کی رضا کے بغیر لے کے چلے؟ تو اب معلوم ہوگا آپ کو کہ جناب زینب نے جو پہلا مسئلہ پوچھا، یہ پہلا مسئلہ پوچھ کر جناب زینب نے کئی مسائل کو حل کر دیے۔ جو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ شاید شریعت بھول گئے، اب یہ شہادت عظمیٰ کے بعد اب جیسے چاہیں گے وہ زندگی گزاریں گے، اب اپنے حساب سے چلیں گے، اب تک تو خدا کے حساب سے چلے، اب آنے کے بعد نعوذ باللہ پشیمان ہو گئے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہمیں تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم کیوں آ گئے آخر کربلا، آ کے ہم نے اپنے بچوں کو کھو دیا، اپنے جوانوں کو کھو دیا، اب ہم توبہ اللہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا کہا شہزادیوں نے؟ پھر کیا کہا؟ آپ کا شاعر تو یہی کہہ رہا ہے، آپ کی فکر تو یہی کہہ رہی ہے، آپ کا ممبر یہی کہہ رہا ہے، آپ کے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ کا ذکر تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو اجڑ گئے۔ جناب زینب نے اس مسئلے کو پوچھ کر یہ بتایا کہ ہمارا کوئی بھی قدم، ہم نے اللہ کو فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قربانیاں دیکھنے کے بعد اب جو ہمارے ایمان کی کیفیت ہے اس کیفیت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تم نے وہ زینب جو شب عاشور جو زینب تھی، اور وہ زینب جو شام غریبہ میں زینب تھی، تم نے زینب کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تاریخ یہ تو لکھتی ہے، مقتل یہ تو لکھتا ہے نا، کہ جناب زینب اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی شب عاشور، جب بھائی نے بہن سے وصیتیں کی تھی تو ان وصیتوں کو سن کر زینب بے ہوش ہو گئی تھی، جو فطری کیفیت کا نام ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ کوئی مقتل یہ کہتا ہے، کوئی تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شب عاشور کے بعد، اس کے بعد امام حسین نے جب جناب زینب سے کہا، بہن زینب اب تمہیں غش نہیں کھانا ہے، اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنا ہے، اور کل کربلا کا دن آج سے زیادہ مشکل ہوگا، اور کل صبح سے قربانیاں شروع ہوں گی، تو تم کو صبر و استقامت سے کام لینا. اب اس کے بعد جناب زینب نے حکم امام کی اتباع میں، کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب بے ہوش ہوئی ہوں، کسی لاشے پر بے ہوش ہو گئی ہوں، جبکہ فطری چیز تھی، انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے بے ہوش ہونے پہ، انسان کے اپنے سے بے ہوش ہو سکتا ہے، لیکن جناب زینب کو وہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا امام حسین سے گفتگو کرنے کے بعد کہ پھر انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا، پھر وہ غش نہیں کھائیں. اور کربلا سے گزرنے کے بعد اللہ کے وجود پر اتنا یقین جناب زینب کو، یعنی تھا پہلے سے، لیکن دیکھنے کے بعد یہ قربانیوں پر جو شکر بجا لایا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خود یہ کہنا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر بجا لاؤ گے ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے. آپ اگر یہ قربانیوں پر شکریہ جناب زینب نے ادا نہ کیا ہوتا، تو جناب زینب کو اللہ اس سے بڑی مصیبت، جو ایک بڑی نعمت تھی جناب زینب کی صبر و استقامت کو نکھارنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتحان کی منزلوں سے گزارا. سید سجاد کے سجدے شکر نے انہیں وہ حوصلہ بخشا، وہ استقامت بخشی کہ میں نے آپ سے عرض کیا اور عرض کر چکا کہ جو استقامت اور جو مظاہرہ جناب سید سجاد نے کیا ہے، وہ اس سے پہلے کسی امام کی زندگی میں ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے جن منزلوں سے سید سجاد گزرے. جو انہوں نے خود کہا ہے کہ الشام الشام، میرے لیے کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، میرے لیے کربلا میں علی اکبر علیہ السلام کی طرح، قاسم ابن الحسن کی طرح شہید ہو جانا آسان تھا، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ زندہ رہنا مشکل تھا. یعنی کربلا میں شہادت آسان تھی، زندہ رہنا مشکل تھا. تو سید سجاد نے زندگی کو ترجیح دے کر، یہ جو ترجیح دی ہے اپنی خواہش سے نہیں، ورنہ اگر ترجیح دینا ہوتا تو وہ شہادت کو ترجیح دے دیتے. ماں بہنوں کے ساتھ دیار بہ دیار پھرائے جانے سے کیا سید سجاد شہادت کو ترجیح نہ دیتے؟ لیکن سید سجاد تو اپنی مرضی سے چل ہی نہیں رہے تھے. سید سجاد پر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تو کسی امام پر وہ مصیبت نہیں پڑی جو امام سید سجاد جن منزلوں سے گزرے. اسی لیے امام کو روتا ہوا جب کسی نے دیکھا تو کہا مولا آپ شہادتوں پہ رو رہے ہیں، جبکہ امام شہادتوں کو زندہ رکھنے کے لیے رو رہے تھے، شہادتوں ہی پہ رو رہے تھے. کیا اپنی مصیبت پہ رو رہے تھے؟ شہادتوں ہی پہ رو رہے تھے. لیکن یہ بتایا کہ ٹھیک ہے کہ شہادتیں ہمارا ورثہ ہیں، لیکن ہم پر وہ مصیبت بھی پڑی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں اس طرح سے دشمن رسوا کرنے کی کوشش کرے گا. امام حسین نے وصیت میں کہا تھا کہ دیکھو یہ جو بھی کریں گے، دشمن بہت ذلیل ہے، لیکن یہ تمہیں رسوا کرنا ضرور چاہے گا، لیکن اللہ تمہیں رسوا ہونے نہیں دے گا. یہ امام حسین نے بشارت دی تھی جناب زینب کہ یہ تو اپنے حساب سے جو چادر چھین رہے تھے، یہ تو رسوا کرنے کے لیے کر رہے تھے، لیکن امام حسین نے یہ بشارت دے دی تھی کہ بہن زینب جو کچھ بھی ہوگا اس میں تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے صبر کا مظاہرہ ہوگا، تمہاری قدرت کا مظاہرہ ہوگا، تمہاری طاقت کا مظاہرہ ہوگا. اس وقت جو تم صلابت رائے کا اظہار کرو گی، جب تم جرأت اظہار کا رائے کرو گی، تو اس وقت دنیا پشیمان ہو کے اپنے سروں کو جھکا لیں گے. یزید کا سر جھک جائے گا زینب تمہارے سامنے، حکومتیں جھک جائیں گی زینب تمہارے سامنے، تم رسوا نہیں ہوں گی، تمہارے مقام کو اللہ بہت بلند کرے گا، تم پریشان نہ ہونا. یہ امام حسین کی بشارت نے جناب زینب کو وہ حوصلہ دیا، کہا کہ میں اب اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح بھائی آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دی ہے نا، میں بھی رضا الہی کی خاطر ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے میرے سر سے رضا چھینی جائے، چاہے خیام میں آگ لگ جائے، چاہے جو ہے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں، میرے سامنے بچے تماچے کھائیں، گھوڑوں سے زمین پر آئیں، اونٹوں سے بچے زمین پر پہنچے، میں ساری مصیبتوں کو برداشت کروں گی اور زبان سے اف تک نہیں کہوں گی۔ یہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ تب امام حسین بڑے اطمینان سے شہید ہوئے، کیونکہ جناب زینب نے پورا تیقن دیا تھا کہ جس رضا کے لیے میں نے سر کٹایا ہے، زینب یہ قربانیاں تمہارے حوالے ہیں، اور اگر تم نے اس کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ہار گئے کربلا میں، ہمارے بھائی نے تو لا کر ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو کٹوا دیا، تو اس وقت ہم کربلا پر پانی پھر جائے گا، میری ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، لہذا میری ساری قربانیوں کو بچانا اب تمہارا کام ہے، شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا اب تمہارا کام ہے، اللہ کی رضا کے مطابق میں یہاں تک آیا تھا، مدینے سے میں چلا تو اللہ کی رضا کے لیے، مکہ پہنچا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ میں مکے سے 8 ذی الحجہ کو جبکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، میں نے کربلا کا رخ کیا، تم میرے ساتھ تھے، اور تم نے اپنی خواہش سے اللہ کی راہ میں میرے ساتھ تم نے اپنے بچے اون و محمد کو قربان کیا، تم نے قاسم کو قربان کیا، تو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری قربانیاں ضائع ہو جائیں؟ تم یہ چاہو گے؟ ہرگز نہیں چاہو گے۔ اب تم کیا چاہو گے؟ یہی چاہو گے نا کہ ہر قدم پہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر کے تمہیں سرخرو کر دیا۔ جس کے پاس قربانی نہیں تھی وہ لوگ افسوس کر کے رو رہے تھے۔ آپ نے شب عاشور کے واقعات میں سنا نا، جب شب عاشور کو آپ کو اللہ یاد ہے آپ کو، اور جب آپ خیمے میں جب یہ سنتے ہیں کہ جناب ام کلثوم اس بات پہ گریا کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے جو بھائی کی راہ میں دے سکوں، یہ جذبے، تو پھر آپ شام غریبہ ہوتے ہی یہ جذبے اہل بیت کے کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر کیوں سمجھتے ہیں کہ اہل بیت نے اللہ کو فراموش کر دیا؟ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، دیکھیے، لیکن یہ ظلم ہوا ہے اہل بیت کے خاندان پر، یہ ظلم ہوا ہے آپ کا کربلا پر، یعنی جو تیر دشمنوں نے چلائے وہ تو چلائے، لیکن آپ کے نوح خانوں کی طرف سے جو تیر چل رہا ہے مقصد حسین پر، آپ کے مرثیہ خان جو تیر چلا رہے ہیں ہدف کربلا پر، اور آپ کے ذاکرین جو فکر پیش کر رہے ہیں ممبروں سے، یہ فکر تو یہ کہہ رہی ہے کہ امام حسین کے کاروان نے خدا کو بھلا دیا کربلا کے بعد، لہٰذا ہم بھی اپنی مجلسوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، نعوذ باللہ، اگر ایسی فکر ہو، اسی جبکہ یہ فکر نہیں ہے کسی کی، لیکن اگر ایسا کسی بچے کے ذہن میں آ جائے، شاید ہم اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، جبکہ پڑھتے ہیں، لیکن مجلس میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں مجلسوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں، ایران میں، دوسری جگہ پڑھتے ہیں، یہ شہر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کم سے کم اس شہر کے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم مجلس کرتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں دعائیں، کسی بھی شیعہ ترک نہیں کرتا ہے دعاؤں کو، ایران میں دعائیں کمیل ہوتی ہے اپنی جگہ پر، محرم میں ہر جگہ، لیکن اس شہر میں جس مسجد میں جاؤ پوچھو دعائیں کمیل کیوں نہیں؟ کہا محرم کے بعد۔ میں نے پوچھا جعفریہ کیوں بند ہے؟ تو کہا محرم کے بعد کھلے گا۔ یعنی قرآن کب پڑھیں گے؟ کہا محرم کے بعد۔ دعائیں کب پڑھیں گے؟ کہا محرم کے بعد۔ ارے مجلس میں 7 مرثیے ہوتے ہیں، ایک قرآن کا ایک سورہ پڑھ دو، کہا سب بعد میں، جبکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعائیں کثرت سے کرو، شکر کثرت سے بجا لاؤ، اور یہ بتاؤ کہ کربلا شکر الہی بجا لانے کا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں نے، یعنی عزاداروں نے، کربلا کی ملنے پر شکر نہیں بجا لایا تو آپ سے یہ نعمت سلب ہو جائے گی، یا پھر اس کے فوائد آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ جو رحمت پروردگار آپ پر ہے، آپ کے شامل حال نہیں ہوگی، یہ کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے ہمیں کربلا دے کر عبادتوں میں ذوق عبادت بڑھا دیا، کربلا کے بعد ذوق عبادت بڑھ گیا، لذت مناجات میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی عبادت کربلا سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کربلا کے بعد سجدوں میں ذوق پیدا ہو گیا. کربلا کی زمین نظر آتی ہے تو سجدے یاد آتے ہیں، شہادتیں یاد آتی ہیں تو حسین کی نماز یاد آتی ہے، حسین کا قیام یاد آتا ہے تیروں اور تلواروں کے درمیان میں. تو پھر یہ مہینہ نماز کثرتوں سے پڑھنے کا مہینہ ہے. آج یہ شبے یہ سمجھیں کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا مگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. یعنی دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے کربلا کی بدولت، وہ کسی کے پاس وہ ایمان کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی. ہمارے سجدوں میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت کہیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس جو جذبے ہیں اللہ سے قربت کے، جو جذبے ہیں، جو شہادتوں کے جذبے ہمارے پاس ہیں، وہ کسی اور کے پاس وہ جذبے آ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو کربلا سے لیا ہے، ہم نے سجدے کربلا سے سیکھے ہیں، ہم نے بھوک اور پیاس کربلا سے لی ہے، ہم نے روزے کربلا سے لیے ہیں، ہم نے حج کربلا سے لیے، ہم نے زکوٰۃ کا سلیقہ کربلا سے لیا. ہماری عبادتوں میں کربلا شامل ہے، وہ ذوق کربلا شامل ہے، وہ حر کا جذبہ شامل ہے، وہ وہب قلبی کا جذبہ شامل ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اللہ سے جو محبت ہم کو ہے وہ محبت کسی اور قوم کو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کسی اور قوم کے پاس وہ عاشقانہ عبادت نہیں ہے. عشق الہی کی کیفیت میں جان دے دینے کا جذبہ، ارے سر جھکاتے ہیں تو لوگ احسان جتاتے ہیں اللہ پر کہ ہم نے شب قدر میں نمازیں پڑھی، دیکھو ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے خدا پہ احسان جتانے والوں مسلمانوں، تمہارے اندر وہ جذبے عشق و محبت کہاں سے پیدا ہوگا اگر تم کربلا سے وابستہ نہ ہو جاؤ. نمازوں کی تمہاری لذت بڑھ جائے گی، نمازوں میں وہ لذت تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تم کربلا سے وابستہ نہیں. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں افکار حسینی کو پیش کرنے کے لیے، نظریات حسینی کو پیش کرنے کے لیے، افکار کا قتل کرنے کے لیے تم پیسہ بہا رہے ہو. اگر واویلا ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا اس قوم سے جو حسین کی قربانیوں کو ضائع کر دے اور حسین کا نام لے کر اللہ سے دور ہو جائے، جبکہ حسین کا نام اللہ سے قریب کرنے والی سب سے اہم ترین کیفیت کا نام. عزیزان گرامی، غم کا علاج، خواجہ معین الدین کہتے ہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
آواز بلند
صلوات
مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ دین کی، غور فرمائیے گا، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین کو دیکھو تو دین ہی ہے. حسین کا نام لے کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے تم، حسین کا نام تمہیں سجدوں سے غافل کر دے گا کہ تم پوری رات جاگو اور فجر کی نماز تم سے قضا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام حسین تمہیں واجبات سے ترک کرواتا ہے، یہ نام یا واجبات کی طرف لے جانے والی کیفیت کا نام ہے. یہ نام تمہیں واجبات سے قریب کرتا ہے یا دور کر دیتا ہے، اخلاق مصطفیٰ سے قریب کرنے والا نام ہے یا اخلاق مصطفیٰ سے دور کرنے والا نام ہے.
کردار مصطفیٰ سے یہ نام قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کالا لباس کیا ہے؟ یہ احرام حسینی ہے، یہ محرم کا لباس ہے۔ اس حالت میں آپ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو دین کے خلاف ہو، آپ احتجاج میں ہیں، ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آپ بے نمازیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حکم خدا کو پامال کرنے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ اخلاق کے علمبردار ہیں، آپ کردار کے علمبردار ہیں۔ یہ لباس آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ محاذ جنگ پہ ہیں، آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ شیطانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ ناانصافی سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ بے عدالتی سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف کی، بد اخلاقی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اخلاق کی۔ آپ کردار کا مظاہرہ کریں گے، اخلاق مصطفی پیش، آپ جدھر سے جائیں گے رحمت کا گزر ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین کے ماننے والے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ جا رہا تھا وہاں وہاں سے رحمت گزر رہی تھی، لوگ ہدایت پا رہے تھے، لوگ ہدایت پا رہے تھے، کربلا سے اللہ سے قریب ہو رہے تھے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کے خلاف کچھ کہا، ٹوک دیا زینب نے اور یہ بتایا کہ عزادارو تمہیں زینبی کردار ادا کرنا ہے، یعنی کوئی اگر اللہ کے خلاف، اس کی نمازوں کے خلاف، اس کے روزے کے خلاف، اس کے واجبات کے خلاف اگر کوئی ٹوکے تو اسے ابن زیاد کی آواز سمجھ کر بھرے دربار میں روک دینا۔ اللہ کے خلاف اگر آواز اٹھے تو سمجھنا کہ یہ ابن زیاد بول رہا ہے، یہ یزید بول رہا ہے۔ جو تمہیں سجدوں سے روکے وہ یزید ہے، جو تمہیں سجدوں سے روکے وہ ابن زیاد ہے، جو تمہیں سجدوں سے روکے وہ شمر ہے، شمر سجدے سے روک رہا تھا حسین کو، ابن زیاد روک رہا تھا حسین کو، ہمارے ساتھ روک رہا تھا حسین کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ زینب، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیے یہ فکر کس کی ہے، یہ ابن زیاد کی فکر ہے۔ ابن زیاد کہہ رہا تھا، دیکھیے دو فکروں میں کتنا تضاد ہے، ہم کس کی فکر کو پیش کر رہے ہیں ممبروں سے؟ اگر یہ فکر آئے کہ اللہ نے برباد کر دیا تو سمجھو ابن زیاد کی آواز ہے۔ یہ پیمانہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، عزاداروں کے پاس یا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فکر کس کی ہے، آپ بتائیے۔ فیصلہ ہو گیا دربار ابن زیاد میں، زینب نے کوفے کے دربار میں فیصلہ کر کے بتایا کہ یہ ابن زیاد، یہ تیری فکر ہے، ہماری نہیں ہے، رسوا ہم نہیں ہوئے، تو ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا۔ کہا ابن زیاد، تجھے اللہ نے رسوا کیا، یہ ہماری ظاہری اسیری کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ ہم اسیر ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی کھانا نہیں مانگا ہے، بلکہ جب کسی نے صدقہ دیا تو اٹھا کے جناب زینب نے الگ کر کے کہا کہ رزق خدا کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن صدقہ سمجھ کے نہ دینا، اس لیے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اہل بیت کا گھرانہ ہیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم رسوا نہیں ہو رہے ہیں، ہم دربار میں آ کے حیات کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا زینب کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کوفے کے دربار میں۔ رسوا کون ہوا؟ رسوا ابن زیاد ہوا۔ جناب زینب نے جواب یہ دیا کہ ما رأیت الا جمیلا۔ زینب نے فیصلہ کر دیا، کہا ابن زیاد، میں نے کربلا میں سوائے اللہ کی حمد و ثنا کے اور کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے اللہ کی رحمت دیکھی ہے اور کچھ نہیں دیکھا، اللہ کا میں نے کرم دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا، اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے میں نے وہ عزت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو کیا عزت دی، اور ہمارے بھائی کے طفیل میں اللہ نے کتنے گناہگاروں کو عزت بخشی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حور کو علیہ السلام بنتے دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ کا جلوہ دیکھا ہے کربلا میں۔
گناہگاروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، اللہ نے ہمیں شہادتوں سے سرفراز کیا، ہمارے جوانوں کو نہیں بلکہ ہمارے نونہالوں کو بھی اللہ نے عزت بخشی، ورنہ کوئی بھی جنگ میں جوان کام آتے ہیں اللہ کے، ہر ماں نے اپنے جوان بیٹے دیے ہیں اللہ کی راہ میں، مگر ہمیں اللہ نے یہ فخر بخشا ہے کہ ہمارے ننھے ننھے مجاہدوں کو اللہ نے اسے بھی قبول کر لیا، جبکہ کسی جنگ میں جوان کام آتے ہیں، بچے کام نہیں آتے، بوڑھے کام نہیں آتے، لیکن ہمارے بھائی کو ہمیں اللہ نے اتنی عزت بخشی، اتنی عزت بخشی، ہمارے ساتھ بوڑھے آئے تو اللہ نے انہیں بھی قبول کر لیا، اور ہمارے ساتھ بچے آئے تو اللہ نے انہیں بھی قبول کر لیا، اتنی عزت ہمیں بخشی کہ ایسی عزت نہ انبیاء علیہ السلام کے دامن میں ایسی کربلا پائی جاتی ہے، نہ کسی ولی کے دامن میں ایسی کربلا پائی جاتی ہے، یہ افتخار کس کو ملا آپ بتائیے کہ جس کا نونہال کام آ گیا ہو اللہ کی راہ میں، کوئی ولی کا نام لیجئے کہ جس کا شش ماہ اللہ کے کام آ گیا ہو، کوئی ولی ایسا بتائیے کہ جس کی بہن کے سر سے ردا چھینی گئی ہو، جس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی ہو، یہ عزت اللہ نے بخشی ہے ہم اہل بیت کو، ایسی عزت ایسا افتخار، یہی وجہ ہے کہ جلی ہوئی قناتوں میں اللہ کو یاد کر کے جناب زینب نے کہا، میرے لال یہ بتاؤ کہ جلی ہوئی قناتوں میں جل جائیں یا باہر آ جائیں، حکم خدا کیا ہے بیان کرو، یعنی زینب نے خدا کو نہیں بولا، حکم خدا کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، کیا آپ پوچھتے ہیں ہر چیز میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس وقت مجلس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، حکم خدا کیا ہے، جلوس اس وقت چلنا چاہیے یا رک جانا چاہیے، حکم خدا کیا ہے، جل جائے، حکم خدا کیا ہے، اگر خدا کہتا ہے تو جل جائیں گے، زینب یہ کہہ رہی تھی، بھیا نے جان دی ہے اللہ کی خاطر کہ بہن جل نہیں سکتی ہے خیمے میں، حکم خدا کیا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اللہ کہے گا کہ جل جائیں یا اللہ کہے گا کہ بے ردا باہر آ جائیں، زینب کے لیے شاید بے ردا باہر آنا مشکل ہو، زینب نے اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر زینب کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا سید سجاد کے لیے میدان میں نیزہ لے کر پہنچنا، تلوار لے کے پہنچنا، حالت بیماری میں جان قربان کر دینا آسان تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے بیمار نے یہ مصیبت بھی برداشت کی کہ ماں بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے صبح، ارے صبح عاشور حسین کی تھی، گیارہویں محرم کی صبح زین العابدین کی تھی، جب سورج طلوع ہوا تو سروں پہ چادر تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی تھی، بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پہ تھا، اور زینب جلی ہوئی قناتوں سے باہر آ چکی، اب قافلہ چلنے پر آمادہ ہو گیا، بس زین العابدین مقتل میں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، زینب نے آگے بڑھ کے شانے کو ہلایا، کہا میرے لا سید سجاد کیا سوچ رہے ہو، کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیا سوچے گا جس کے بابا کا لاشا جلتی ہے،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم پروردگار، ہمیں ایک نام پہ اور اس کے بعد سے بات ہوا پروردگار، ان چیزوں کو نام دے خدمت کو حاصل ہے۔